تحشرون درود پڑے محمد و آل محمد. آئے وفی ہدایت سورہ مبارکہ انفال کی 24 آیت ہے اور جناب ابن عدی اندلوسی نے تفسیر محرر الوجیز کی تفسیر کتاب العزیز اس میں لکھتا ہے کہ اگر اس آیت کو آیہ کیداری کہا جائے تو بے جا نہیں ہے. اگرچہ قرآن مجید کی تمام آیتیں بیدار کنندہ ہے اور غافل انسانوں کو جگانے کے لیے رب العالمین نے آسمان سے قلب رسالت صلی اللہ علیہ
وسلم
نازل فرمایا ہے اور ہر آیت کے اندر ایک نقطہ ضرور موجود ہے جو غافلین کے لیے تنبیہ ہے. کہا جا سکتا ہے کہ ہر آیت کے اندر تنبیہ غافلین ہے, لیکن جہاں قرآنی سورتوں میں سے ایک سورت کے لیے مرکزی حیثیت حاصل ہے, جہاں 124,000 انبیاء کو خدا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے, لیکن ایک پیغمبر کے لیے مرکزی حیثیت حاصل ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم. محمد
تمام ہدایات کی تکمیل رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ, تمام آئین الہی کو کمال دینا رسالت محمد کے ذریعہ, تمام شریعتوں میں جو زمان و مکان کے اعتبار سے نقص اور کمی موجود تھے اس کو کمال کی طرف لے گیا تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ. یعنی انبیاء اور مرسلین کو اگر خدا اور متعال نے روئے زمین پر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو ایک پیغمبر کے لیے مرکزی حیثیت حاصل ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ صلی اللہ محمد.
اسی طرح ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین, قرآن کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے پروردگار نے اور ہر آیت کے اندر نقطۂ ہدایت موجود ہے, لیکن ان آیتوں میں سے ایک آیت کے لیے مرکزی حیثیت ہے. اس آیت کے اندر ایک جامعیت ہے, ایک کمال ہے, ایک عروج ہے, ایک تمام ہے. وہ آیت ہی آیت ہے کہ اس میں ہدایت کا وہ نقطہ موجود ہے, اس میں بیداری کا وہ راز موجود ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام آیتوں کا خلاصہ اور رب العالمین نے جو میسج دیا ہے قرآن کے ذریعہ, جو پیغام دیا ہے انسانیت کے لیے راہ راست پر انسانیت کو لانے کے لیے, چراغ ہدایت کے ذریعہ گمراہ انسانوں کے قلوب کو روشن کرنے کے لیے پروردگار نے جو ہدایت کا نمونہ پیش کیا ہے مختلف آیتوں میں, اور کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں بتمام معنی اپنے کمال اور عروج کے ساتھ یہ پیغام موجود ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن آیا ہے انسان کو زندہ اور بیدار کرنے کے لیے, انبیاء آئے ہیں انسان کو زندہ اور بیدار کرنے کے لیے, ائمہ علیہ السلام آئے ہیں انسان کو زندہ اور بیدار کرنے کے لیے, اور اسی بیداری کا زندگی کا حیات کا بہترین پیغام اس آیت مجید کے اندر موجود ہے. درود پڑے محمد علیہ
وسلم.
جیسا کہ عرض ہوا وہ انسان دنیاوی اعتبار سے مادی اعتبار سے اور ظاہری دنیا کے اعتبار سے جس قدر صاحب مقام و منزلت ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے دین کا عطا پتہ نہ ہو، اگر وہ دین شناس نہ ہو، اگر وہ علم دین نہیں رکھتا ہو، علم دین سے مراد وہ علم روحانیت نہیں فقط جو مثلا اس لباس میں آپ کے سامنے ہے، دین کے بارے میں شناخت نہ ہو، دین نہیں جانتا ہو، دینی معاملات سے آگاہ نہ ہو، دینی احکام سے آگاہ نہ ہو، تو یوں سمجھے کہ وہ انسان تمام تر دنیوی مقامات حاصل کرنے کے باوجود اس کو زندہ انسان کہنا، اس کو کریم انسان کہنا، اس کو بافضلت انسان کہنا بے جا ہے. عزیزان محترم، ائمہ علیہ السلام نے اس دین کو زندہ رکھا ہے، انبیاء علیہ السلام نے اس دین کو زندہ رکھا ہے، صاحبان شریعت نے اس دین کو زندہ رکھا ہے، تو اسی دانش اور علم کی بنیاد پر زندہ رکھا ہے. جیسا کہ اس حدیث کو میں نے کل عرض کیا کہ رسول اکرم کا ارشاد گرامی کہ العلم حیات والجہل موت، علم زندگی ہے اور جہالت و جہل موت ہے. آپ اگر ہم اپنے آپ کو ائمہ علیہ السلام کے وارث سمجھتے ہیں اور واقعا معنوی وارث ہے، ہم یہ اور بات ہے کہ ہم عملی زندگی میں اپنے آپ کو یوں سمجھے کبھی دنیا کے مغربی مفکرین کے وارث سمجھتے ہیں، کیونکہ انہی کی نمائندگی کرتے ہیں اپنے افکار میں، جی جن کا تعلق دین سے نہیں ہے بلکہ دین برباد کرنے آئے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں عملی میدان میں اپنی گفتار کے ذریعے، اپنی کردار کے ذریعے، اپنے رفتار کے ذریعے، اپنے بیان کے ذریعے، اپنے زبان کے ذریعے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو نا انبیاء کی اور ائمہ علیہ السلام کی نمائندگی نہیں کرتے، ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں جو ان کے دشمن ہیں، جو ائمہ علیہ السلام کے کلچر کا دشمن ہے، جو ائمہ علیہ السلام کے ثقافت کا دشمن ہے، جو آئین اسلام کے دشمن ہیں، انہیں کی نمائندگی کرتے ہیں. جو کلچر ان کے دشمنوں نے پیش کیا ہے، جو کلچر ان کے فکر کے دشمنوں نے پیش کیا اس کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم ائمہ علیہ السلام کے ثقافت کے نمائندے ہیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو ہمارا شیعہ ہے وہ ہمارا علمی ورثے کے وارث ہے. کبھی آپ نے اس پر توجہ کیا کہ ہم کن کے وارث ہیں؟ ہم ائمہ علیہ السلام کے علمی وارث ہیں، ہم ائمہ علیہ السلام کے معنوی وارث ہیں. وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جس نے اس مکتب کو علم کے ذریعے زندہ کیا، علم کے ذریعے. لولا الصادقین والباقرین، اگر امام باقر اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو جہل و جہالت کا وہ ماحول پیدا کیا تھا کہ اسلام نے، مکتب نے، دین نے مٹ جانا تھا، اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا، اس دین کو تلواروں سے نہیں بچایا، اس دین کو پیسوں سے نہیں بچایا، اس دین کو بچایا ہے تو علم نے بچایا، اس دین کو بچایا ہے تو دانش نے بچایا، اس دین کو بچایا ہے تو بصیرت نے بچایا، اس دین کو بچایا ہے تو آگاہی نے بچایا، اس دین کو بچایا ہے تو بیداری نے بچایا. بیدار کیا امام صادق اور امام باقر علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد، اس مکتب کو، اس دین کو دوبارہ سے بیدار کیا. وہ زندہ کے لوگ سو چکے تھے، کبھی خوف کی وجہ سے سو گئے تھے، کچھ لوگ یوں سمجھ لے کہ فکری طور پر اس قدر پسماندہ ہو چکے تھے کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد آپ اٹھ نہیں سکتے ہیں، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، زیر زمین چلے گئے، سردابوں کے اندر چلے گئے. تشیعوں میں وہ ماحول پیدا ہوئے تھے کہ اب اس دین کا دوبارہ سے زندہ ہونا محال تھا، لیکن دوبارہ سے بصیرت و آگاہی اور بیداری دے کر اس دین کو زندہ کیا. اور یہ تو دوسروں کا بھی اعتراف ہے نا، یہ تو امام اعظم جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے امام صادق کے بارے میں کہ ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب احد من اعلم من جعفر بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو تو نہیں پتا نا، آپ کو علم امام باقر اور امام صادق کا نہیں پتا، آپ تو اپنے دین کے کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں کہ کیا کیا کمزوریاں ہمارے مذہب میں ہیں، اگرچہ کمزوریاں نہیں ہیں، اس کو کمزوری بنا کر پیش دیا ہے. جی صاحب، آپ نے مطالعہ نہیں کیا امام صادق کی زندگی کا، امام باقر کی زندگی کا، ان کے دین اور مذہب کے اور علم کی جامعیت کا مطالعہ
نہیں کیا ہے. یہ دشمن ہے جو کمزوریاں گھومتے ہمارے دین کے اندر, مکتب کے اندر, قرآن کے اندر, اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر, نظام کے اندر کمزوریاں گھومتے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے, لیکن قوت کی طرف نگاہ کیا ہے. ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب أحد أفقه من جعفر بن محمد. امام ابو حنیفہ کو بولے, ما رأت عين, اب تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے, ولا سمعت أذن, کسی کان نے نہیں سنا ہے, ولا خطر على قلب أحد من البشر, انسانوں میں سے کسی کے دل میں یہ خطور بھی نہیں آیا ہوگا, افقہ من جعفر بن محمد, کی روئے زمین پر امام صادق سے بڑھ کر کوئی عالم بھی آیا. اس قدر احترام ان کا حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, وہ صادق آل محمد کہ جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان, اگر دو سال میں امام صادق کی شاگردی نہ کرتا تو علمی میدان میں میں کب سے مار کھا چکا ہوتا, میں کب سے ہلاک ہو چکا ہوتا. وہ امام صادق, آپ دنیا جو ہمیں سائنسی علوم پر فخر کرتے ہیں, اب تو دین سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں, دینی علوم کو ایک ضد بشر سمجھتے ہیں, دینی معلومات کو ترقی اور انسانی معلومات کے راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں, دین کو مزاحم سمجھتے ہیں, دین کو افیوز سمجھتے ہیں, دین کو مرض سمجھتے ہیں, دین کو بلا سمجھتے ہیں. اب جو دنیا میں سائنسی ترقی آپ دیکھتے ہیں نا, وہ پھر کس نے دیا ہے؟ دین نے دیا ہے. جس کو آپ ام الکیمیا کہتے ہیں, جس کو آپ ام الکیمیا کہتے ہیں, جس کو آپ دماغ آپ کیمسٹری کہتے ہیں, جناب جابر بن حیان رضوان اللہ تعالی علیہ, وہ کس کا شاگرد ہے؟ جس نے دنیا کو سائنسی معلومات دیا, جس نے علم فرقیات پیش کیا, جس نے رموز علوم طبیعت اور بشریت کھول کے انسانیت کے سامنے رکھ دیا, یہ کس کا مرہون منت ہے؟ یہ کس کا مرہون منت ہے؟ آج کل آپ ان کے شخصیت کے بارے میں پڑھیں, حتیٰ مغربی یونیورسٹیز کے اندر بھی ان کے اوپر بہت سارے مقالات تھیسز لکھے جا چکے ہیں. کس کا شاگرد ہے جابر بن حیان؟ مادر علم کیمیا کس کے شاگرد ہے؟ دا مدر آف کیمسٹری کس کے شاگرد ہے؟ ام الکیمیا کس کے شاگرد ہے؟ آج دنیا کے اندر جو سائنسی ترقی دیکھتے ہیں, یہ مربوط منت ہے امام محمد واقع اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. آپ اپنا علمہ کو نہیں جانتے ہیں. شریف بخاری کا بول ہے نا, آپ علمہ کا شناختی کارڈ جانتے ہیں, شناختی کارڈ اس سے آگے نہیں جانتے. شیعہ معاشرہ, آپ کو یہ پتہ ہے کہ امام حسین کون, امام حسین کا والد گرامی کون ہے, وہ امام علی ہے, مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے, تین شعبان میں آپ کی ولادت ہوئی ہے جی, 10 محرم 61 ہجری کو کربلا میں شہید ہوئے ہیں, جائے پیدائش مدینہ منورہ ہے, جائے شہادت کربلا ہے. یہی ہے آپ اپنے ائمہ کے بارے میں جو جانتے ہیں, کہ ائمہ علیہ السلام کے آئیڈینٹی کارڈ بنانا ہو تو یہ کافی ہے. اس سے آگے بڑھنے کے لیے شیعہ معاشرہ تیار نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام کے علمیت, ان کی معنویت, ان کے روحانیت, ان کے تقویٰ, ان کے سیاست, ان کے بیداری, ان کے کارنامے, ان کے اجتماعی و انسانیت کے ہدایت کا جو چراغ روشن کیا, اسے کوئی پتہ نہیں ہے. امیر المومنین کو شیعہ معاشرہ اس آئیڈینٹی کارڈ سے ہٹ کے زیادہ زیادہ ایک پہلوان کی طرح مانتے ہیں. علی بہت بڑا پہلوان تھا, علی کی پہلوانی کے سے آگے بڑھنے کے لیے ائمہ کے بارے میں شیعہ معاشرے نے جو ظلم کیا ہے ان کی شخصیت کے ساتھ, جی ابھی سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہو بہ ہو ایک شخص کے قومی شناختی کارڈ کے اوپر جو لکھا جاتا ہے معلومات, اسی حد تک آپ ائمہ علیہ السلام کو جانتے ہیں. اس سے آگے جاننے کے لیے نہ تیار ہے, نہ سننے کے لیے تیار ہے, نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے, نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے. اس سے آگے نہیں. خود امام صادق پر آپ بتاؤ کتنا معلومات ہے؟ بعض لوگوں کو شناختی کارڈ کے ہاتھ میں پتہ نہیں. آپ میں سے کون بتا سکتے کہ آپ کے والد گرامی کا کیا نام ہے؟ والد گرامی کا ائمہ علیہ 12 ائمہ کے ماؤں کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ بہت سارے شیخ ان کے مادر گرامی کا بھی پتہ ہے. جہاں شناختی کارڈ کے حد تک ہم نہیں جانتے اب کیا کے بارے میں, لیکن دشمن نے اس نے کام کیا کہ تقریباً اس وقت ایکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج کے 12 کے قریب ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس امام صادق میں لکھے جاتے ہیں, چاہے وہ ہمیں نقصان دینے کے لیے لکھیں. کیونکہ جو اورینٹلسٹ ہوتے ہیں مستشرقین, مستشرقین کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے کہ اسلام پر ریسرچ کر کے اسلام کے اندر جو نقطہ ضعف ڈھونڈ کے اسلام کو کمزور کرنا. آج کل جو اسلامی معاشرے میں, آج کل جو شیعہ سوسائٹی میں, آپ کے سوسائٹی میں, ہمارے سوسائٹی میں, شیعہ معاشرے میں جن کے اوپر شریعت کا لیبل تو لگا ہوا ہے لیکن وہ جو دین پر تنقید کرتے ہیں, مذہب پر تنقید کرتے ہیں, ائمہ پر تنقید کرتے ہیں, نظام کے اوپر تنقید کرتے ہیں, مرجعیت پر تنقید کرتے ہیں, ولایت فقیہ پر تنقید کرتے ہیں, روحانیت پر تنقید کرتے ہیں, حقوق عزت کے حوالے سے اسلام پر تنقید کرتے ہیں, قرآن سے ضعیف اور زور گھومنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ان کی زبان سے بول رہے ہیں, ان مستشقین کے زبان سے جو اسلام شناس ہیں, اسلام پڑھا ہے, اسلام کے بارے میں تحقیق کیا ہے, اسلام کے بارے میں مقالات اور کتابیں انہوں نے تحریر کیا ہے اور انہی کی زبان سے بولتے ہیں. مستشقین کو موظف کیا ہے استقبال میں, مستشقین یعنی اورٹلسٹ شرح شناس, وہ افراد جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے لیکن وہ اسلام کے اوپر کام کرتا ہے, اسلام پڑھتا ہے, اسلام کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, پھر اسلام کے اوپر اٹیک کرتا ہے, اسلام کے بارے میں شناخت پیدا کر کے. ہم اتنے بدبخت ہیں, ہم اتنے کمزور ہیں, ہم اتنے فکری طور پر پاسمندہ ہیں کہ دشمن اسلام کو شکست دینے کے لیے اسلام پڑھتا ہے لیکن ہم اسلام سمجھنے کے لیے, اسلام کی دفاع کے لیے اسلام نہیں پڑھتا. ہم بھی وہی زبان استعمال کرتے ہیں, وہی فکر ہے, وہی سوچ ہے, وہی آئیڈیالوجی ہے جو دشمن کا آئیڈیالوجی ہے. کیونکہ آپ نے, آپ تو نقطۂ ضرور اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ نے علمہ کے صرف نام سنا ہے, اس کے علاوہ آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں علمہ کی تعلیم پڑھے, آپ کو اگر علم دیا ہے علمہ علیہ السلام نے دیا, صادق آل محمد کی زندگی کا مطالعہ کرے آپ, کیا کبھی ابو یعلیٰ موصلی جو مسند ہے ابو یعلیٰ میں, اہل سنت کے مفکرین میں سے, وہ کہتا ہے مجھے تعجب ہوا, مجھے اس وقت تعجب ہوا کہ مسجد کوفہ میں امام صادق درس دے رہے تھے اور درس ختم کر کے طلاب اسٹوڈنٹ جو ہے نا مسجد کوفہ سے باہر آ رہے تھے, میں نے گننا شروع کیا تو 900 تک میں گن سکا, پھر اس کے آگے میں گن نہ سکا, کلہم یقولون حدثنا جعفر بن محمد بن صادق, سب یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے امام صادق نے سکھایا, مجھے علم امام صادق نے دیا ہے. دنیا کی وہ کون سی کلاس ہے جس میں بیک وقت 4000 شاگرد شاگردی کرے, وہ امام صادق ہے. دنیا کو علم کے لیے دیا تو امام صادق نے, جی علم فلکیات دیا تو امام صادق نے, علم اصول دیا ہے تو امام صادق نے, علم فقہ دیا ہے تو امام صادق نے, علم منطق دیا ہے تو امام صادق نے, علم جامع شناسی دیا تو امام صادق نے, علم کلام دیا تو امام صادق نے, علم فلسفہ دیا تو امام صادق نے, حتی علم روان شناسی دیا تو امام صادق نے, علم اقتصاد دیا تو امام صادق نے, کیا کیا نہیں دیا امام صادق علیہ السلام. تو آپ دین کی کمزوریاں اس لیے ڈھونڈے کہ آپ کو دین کا پتہ نہیں ہے نا, آپ تو دنیا کے مغربی مفکرین کے آراء سے متاثر ہے کہ اسلام میں علم کا رواج نہیں ہے, اسلام میں علوم نہیں ہے, اسلام میں تحجر گرائی ہے, اسلام ترقی کے خلاف ہے, اسلام پیش رفت کے خلاف ہے, اسلام ہمیں قبر کے اندر بند کرنا چاہتے ہیں, اسلام ہمیں دنیا کے معلومات سے دور رکھنا چاہے. تو حضرت علی آپ کو کوئی کے منڈک نہ بنے, اس کوئی نے ذرا آگے دنیا کی طرف جا کے دیکھے اور ائمہ کی سیرت کا, زندگی کا, ان کے علم کا, معنویت کا مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا کہ علم کا منشا کیا ہے, علم کا مرکز کیا ہے, علم کہاں سے آیا ہے. ایک افریقائی سنی ابن منظوم, وہ لسان العرب ابن لغت کی کتاب ہے, اس میں ایک لفظ کے ایک ترجمے میں وہ لکھتا ہے کہ بقرا اس کا معنی کیا ہے, پھر کہتے ہیں بقرا التبقر, التبقر اے التوسع فی العلم والمال, بقرا اسے کہتے ہیں کہ کسی کے علم اور مال میں وہ وسعت آ جائے جو انسان کے اندازے سے باہر ہو, اسے کہا جاتا ہے بقرا. پھر کہتا ہے وَلِذَا سُمِّيَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ الْبَاقِرِ لِأَنَّهُ بَقَرَ الْعِلْمِ بَقْرًا, اسی لیے امام محمد باقر کو باقر کہا جاتا ہے کہ آپ نے آدم سے لے کر خاتم تک جو منجمد علوم تھا اس کو لامحدود شعبوں میں تبدیل کر دیا. صادق عالم محمد علیہ السلام نے, ہم نے کبھی ائمہ کی زندگی کا مطالعہ کیا, ائمہ تو آپ کو ان کے علمی وارث سمجھتے ہیں, کیا ہم ان کے علمی وارث ہیں؟ شیعہ معاشرہ ائمہ کے علمی وارث ہے؟ کیا ہم دین شناس ہیں؟ کیا ہم نے دینی پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے یا دین پر صرف تنقید کرنا ہمیں آتا ہے؟ کل اس دن میں نے کہا نا کہ حضرت آیت اللہ عظمی بہجت کا فرمان ہے کہ ہر شخص اپنے معلومات پر عمل کرے تو کافی ہے, تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو جو بس پھر تو ہمارے لیے چھوٹ ہے, ہم جتنا جانتا ہے. میں آپ سے آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کے لیے اتنا چھوٹ بھی نہیں ہے, قیامت کے دن جو کفار ہیں نا
جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے
ان پر عذاب تو ہوگا نا, ان پر اس عمر پر عذاب کیا جائے گا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, عذاب ہوگا ان پہ, نماز کیوں نہیں پڑھی, زکات کیوں نہیں دیا, ان کے لیے چھوٹے اس اعتبار سے, اس اعتبار سے نہیں مارا جائے گا ان پر اعتبار سے مارا جائے گا کہ تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا, تم نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, تم نے اسلام کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی. آپ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ مسئلہ عالموں پر بھی زیادہ عذاب ہوں گے, ہم کچھ نہیں جانتے تو ہمارے پاس کم عذاب. آپ کو دین کے بارے میں معلومات نہ ہو تو معلومات نہ ہونے پر عذاب نہیں کریں گے, لیکن اس پر عذاب کریں گے کہ معلومات حاصل کیوں نہیں کیا, عالم کے پاس کیوں نہیں کیا, تم نے دین کو پڑھا کیوں نہیں, تم نے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, تم نے دین تک جانے کی کوشش کیوں نہیں کی, تم نے دینی اقدار تک جانے کی کوشش نہیں کی. اس کے اس مسئلے پر ان پر عذاب کیا جائے گا, چھوٹ نہیں ہے کسی کے لیے. اب اس خوش میں رہے, ہم دین کے پاس نہ جائیں, دین معلومات حاصل نہ کریں, جاہل رہے تاکہ ہمارے پاس عذاب نہ ہو. جاہل پر عذاب نہیں ہوں گے کہ اگر وہ نماز کو نہیں جانتا ہے مثلا, یا مثلا کسی شرعی حکم کو نہیں جانتا ہے تو اس پر عذاب نہیں ہوگا, لیکن عذاب کسی اور طریقے سے, تو نے سمجھنے کی اور جانے کی کوشش کیوں نہیں کی, یعنی امکانات ہونے کے باوجود. البتہ کوئی افریقہ کے جنگل میں رہتا ہو, نہ اس کے پاس اسلام ہو, نہ اس کے پاس عالم ہو, نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہو, نہ کوئی ریسرچ کرنے کا راہ موجود ہو, تو اس کے لیے چھوٹ ہے. لیکن اگر کسی معاشرے میں عالم ہیں, کسی معاشرے میں آپ اسلام تک جا سکتے ہیں, دینی معاملات لے سکتے ہیں, دین تک پہنچ سکتے ہیں, کتابوں کی صورت میں عالم سے رجوع کر کے خود تحقیق کر کے, وہاں پر چھوٹ نہیں, وہاں پر بڑا ڈنڈا پڑے گا تو انسان کو, اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے. تو کس حد تک ہم آمادہ ہے دین سمجھنے کے لیے؟ کیوں ہم دین کو افیون سمجھتے ہیں؟ اگر دین نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر دینداری نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر دنیا جہاں کی سرمتیں انسان کے قدموں میں آ جائے, دین نہیں تو ہمارا منصور کچھ نہیں, سب کچھ انسان کے پاس ہو, اخلاقیات نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ انسان کے پاس ہو, انسانیت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے, مردہ انسان کی طرح ہے وہ, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, کوئی سرمایہ ہی نہیں ہے. سرمایہ اصلی ایمان و تقویٰ و فضیلت و کرامات ہے. اب جو سوچ ہمارے معاشرے میں دین کے بارے میں پیدا ہوا ہے, اس کو سننے کی کوشش کیا کیا ہم نے؟ کب ہم بیدار ہوں گے آپ بتا مجھے, کب خواب غفلت سے ہم بیدار ہوں گے, ہمارے اندر بیداری آئے گی؟ میں نے کہا نا کہ دین دین انسانی نے آواز آیا, معاشرتی دین ہے, اجتماعی دین ہے, فردی دین نہیں ہے. یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے جو یہ کہے کہ دین الگ کے اور سیاست الگ کے, اور اسی کا نام ہے سیکولرزم. سیکولرزم کا تعلق اصل اسلام سے نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ فاسد حکمران حکومت کرے, امام علی اپنے گھر میں رہے, سیکولرزم یہی ہے. یزید حکومت کرے, امام حسین نماز پڑھے, سیکولرزم کا معنی یہ ہے. کیا یزید نے امام حسین کو نماز سے روکا تھا؟ مجھے کوئی تاریخ کا ضعیف نقطہ بھی بتاؤ کہ یزید نے امام سے یہ کہا تھا کہ آپ نماز نہ پڑھیں؟ دیکھا تھا کہ آپ نے امام کو نمازوں سے روکا ہے؟ امام حسن نے 25 مرتبہ باہر یاد حج کیا, کیا امیر شام نے روکا امام کو کیا آپ حج کیوں کر رہے ہیں؟ کیا امام کو راز و نیاز سے روکا تھا تم نے؟ کیا امام کو حج سے روکا تھا ظالم حکمرانوں نے؟ کیا امام کو روزے سے روکا تھا؟ جس کا بھی آپ روزہ رکھنا چاہ رکھے, بیرو روزہ, بیرو نماز, بیرو حج, بیرو بندگی, بیرو عبادت, جتنا کرنا چاہے کر دشمن کے مقابلے میں, کیا روکا تھا آپ کو؟ کیا یزید نے امام کو نماز سے روکا تھا کہ آپ نماز نہ پڑھے حسین تاکہ امام قیام کریں؟ کوئی ہے کوئی تاریخ سنا؟ کیا یزید نے امام کو روزے سے منع کیا تھا کہ فرزند رسول آپ روزہ نہ رکھے؟ نمازیں پڑھ رہے تھے, بہت سارے نمازی تھے. شیخ مطالعہ کا فرمان ہے بلکہ ایسے نمازی تھے کہ کربلا کے مارکے میں امام حسین کے پاس پانی نہیں تھا تو تیمم سے نماز ادا کیا ہے, وہاں تو آب فرات سے غسل کر کے کمپلیٹ شرائط کے ساتھ نماز پڑھ چکے ہیں, نماز ادھر بھی پڑھتے تھے. کیا نماز سے روکا تھا امام کو؟ کیا روزے سے روکا تھا امام کو؟ کیا بندگی سے روکا تھا امام کو؟ کیا عبادت سے روکا تھا امام کو؟ تو چکر کیا تھا جب امام کو روزے سے نہیں روکا جا رہا ہے, نماز سے نہیں روکا جا رہا ہے, بندگی سے نہیں روکا, جتنے مرضی حج کرنا چاہ کرو. امام سے کہا کہ آپ اپنے دین کو اپنے پاس رکھیں, سیاست ہمارے پاس ہو, ہم آپ کو حاکم بنے نہیں.
جو مرضی آپ عبادت کریں کریں. اب رات تم رات پر جاگ کے عبادت کریں, دن بھر روزہ رکھیں, جس وطن دائم قائم الليل وصائم النهار, رات پر جاگ کے بندگی کرنے والا بن جائیں, دن بھر روزہ رکھیں, خدا کی قسم کوئی شخص آپ سے دشمنی نہیں کرے گا. امام حسین سے دشمنی نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں تھا, امام حسین سے کہا کہ آپ بے شک روزہ رکھیں, بے شک آپ حج ادا کریں, بے شک آپ بندگی کریں, بے شک آپ اپنا دین اپنے حد تک جاری رکھیں, لیکن ہمارے حکومت کے لیے آپ کو خطرہ ایجاد نہ کریں, اب نظام کی تبدیلی کی بات نہ کریں, اب ظالم کے سامنے چپ جائیں. یہ اصطلاحات میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 100 سال سے شروع ہوا نا, سیکولرزم ایک ایک نام سے شروع ہوا ہے نا, وہ اللہ یہ سیکولرزم اس زمانے سے تھا کہ یہاں آل محمد خدا کے اور پیغمبر کے علم اور معنویت کے وارث ہے اور ہم حکومت و خلافت کے وارث ہے, تو معنویت آپ کے پاس رہے, یہ سیاست ہمیں دے دیا, یہی سیکولرزم. اسی سیکولرزم نے عادل مومنین کو 25 سال مشرشن کر دیا, جس کا سزا ابھی تک بھگت رہے. سیکولرزم ایک نام ہے, سیکولرزم ایک منطق ہے جو 100 سال پہلے شروع ہوا ہے, لیکن اس کو لوگوں نے اس زمانے سے شروع کیا تھا. جی امام علی سے کہا افضل الصحابہ ہے, علی افضل الصحابہ, علی افضل المفسرین, علی افضل التقا, متقی تقوی کے سامنے علی افضل ہے, علم کے اعتبار سے علی افضل ہے, جی معنویت کے اعتبار سے علی افضل ہے, علی علم پیغمبر کے وارث ہے, علی عبادت پیغمبر کے وارث ہے, علی روحانیت پیغمبر کے وارث ہے, علی کے پاس تقوی بھی بدرجہ کمال ہے, علم بھی بدرجہ کمال ہے, لیکن حکومت نہیں کر سکتے, حکومت ہمیں دے دیں. یہ سیکولرزم معنویت اور سیاست کی جدائی, دین اور حکومت کی جدائی, دین عبادت گاہوں میں رہے اور سیاست جو ہے نا وہ معاشرے پر لاگو ہو جائے, تو یہ ان کو دے دیں, یعنی یہ سیکولرزم ہے. فکر سیکولرزم نے امیر المومنین کو عدل انسانی کو, صوت عدالت انسانی کو, افضل الخلائق کو, عادل انسان کو, بہترین حاکم کو کوشش کر دیا. تلوار میں نہیں, تلوار میں نہیں, تلوار کھینچا تو نہروان میں 4000 کے سروں کو اڑا کر رکھ دیا مولا نے. فکر نے مولا کو کوششیں کر لیا. پیغمبر کے بعد تلوار تو نہیں چلی نا, رسول اللہ کے بعد تلوار نہیں چلی, تلوار تو امیر المومنین کے برسر اقتدار آنے کے بعد تلوار چلی. تو تینوں جگہیں ہیں, صفی, نہروان, جمال, تینوں خلافت ظاہری پر آنے کے بعد ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ مولا تلواروں کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے, لیکن اس فکر کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے, وہ خطرناک ہے. اسی لیے تلواروں سے مقابلہ کیا آسان, تہس تہس کر دیا. لولا کیا علی, پیغمبر کا فرمان ہے, اگر تو نہ ہونا تو کسی میں جرات نہیں ہے کہ 4000 منافقین کا سر قلم کرے نہروان میں. جی تلوار کا ڈٹ کے مقابلہ کیا مولا نے, لیکن فکر کا مقابلہ بہت سخت ہے. یہ جو فکر ایجاد کیا تھا کہ معنویت علی کے پاس رہے, سیاست ہمارے پاس آ جائے, اس فکر نے کیا کیا, انصار و مہاجرین جیسے پاکیزہ انسانوں کے ذہن و اذہان کو بھی خراب کر دیا. خراب کیا نہیں کیا, خراب کیا نہیں, صفیفہ میں جو الیکشن ہوئے تو مولا کو ووٹ نہیں ملے. اس فکر نے کہ علی معنویت, بلکہ شورا ششتخلی میں کہا علی کے پاس تمام فضلتیں موجود ہیں لیکن مدیریت اور سیاست نہیں, لہٰذا آپ سیاست نہیں کر سکتے, آپ خطبہ دیں, واضح نصیحت کریں, لوگوں کو دین کی طرف بلائیں, علم پڑھائیں, یہ کافی, یہ ہمارا کام. یہ فکر سیکولرزم ہے. اس فکر سیکولرزم نے 25 سال افضل ترین انسان کو روتے روتے کرنے دینا پڑا, جس کے سزا ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. جو ناانصافیاں ہیں, جو بے عدالتی ہیں, جی دین میں بگاڑ پیدا ہوئے, جن دین میں تحریک پیدا ہوئے, وہ اس فکر کا نتیجہ ہے. اسی سیکولر نظام کے خلاف جہاد کیا سید شہدا نے, واللہ العظیم امام کو نماز سے کسی نے نہیں روکا تھا, اور پورے مدینے کے ہر شہری کو, امت اسلامی کے ہر فرد کو امام حسین نماز شب پڑھنے والے بھی بناتے ہیں, تو یزید کے لیے کوئی مخالفت نہیں تھی امام حسین, آپ بے شک بنائے, فقط یہ کہ آپ حکومت کی بات نہ کریں, آپ نظام کی بات نہ کریں, نظام ہمارے پاس ہے, کیونکہ نظام نماز مومن نہیں ہے, نماز پڑھنا چاہیے, ہم مومن سے مراد یہ نہیں ہے, نظام مومن کیوں, الناس علی دین ملوک, لوگ اپنے حاکم کے دین پر ہوتے ہیں, حاکم کا جو نظریہ ہے وہی آپ لاتے ہیں, فکروں کی تبدیلی حاکم کے ذریعے ممکن ہے, افکار میں چینجز حاکم کے ذریعے ممکن ہے, کبھی کسی نمازی نے کسی کے ذہن کو نہیں بدلا ہے, کسی روزہ دار نے کسی کے ذہن کو نہیں بتایا، حکما نے انسانوں کے ذہن کو تبدیل کر کر کہا ہے. اسی لیے کہا کہ حکمرانی سے ٹکراؤ پیدا نہ کرے، آپ سیاسی مداخلہ نہ کریں، دین کو سیاست سے جدا کریں، پھر آپ کے ساتھ ہمارے کوئی جنگ نہیں ہے. تو مولانا نے کیا کہا، اللہ ان الدعی وابن الدعی قد رکزنی بین السنتین بین السلۃ والذلۃ. اس دعی ابن دعی نے اس من من ترجمہ کروں گا چاہے نا انصافی نہ ہو، اللہ ان الدعی اس حرام زادہ نے مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یا ذلیل ہو جاؤ یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو. یعنی ذلیل مراد کی ناشائستہ حکمران کی حکمرانی کو تسلیم کرنا، یہ ذلت ہے. کہا کہ ہے من ذلہ، میں پست ہو کر غلاموں کی طرح فاجر کو فاجر حکمران کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، سر کٹاؤں. یہ منطق کربلا ہے، یہ ہے جنگ سیکولر نظام کے خلاف. نماز پڑھنے والے بہت تھے، کیا شام کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کس نے کہا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ امیر شام کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ مسجد ابھی ابھی جا کے لے کے دربار شام میں بہت بڑا اجتماع جنے کو ہوتا تھا، بلکہ امام زین العابدین کو جب سر گرا کر دربار میں حاضر کیا، میرے مولا کا خطبہ کاٹنے کے لیے اذان دینے کا حکم دیا تو آٹھ مؤذن نے بیک وقت اذان دیا. اذان اذان دیتے تھے وہ لوگ بھی، ایک مؤذن نے دربار ابو میں آٹھ مؤذن نے اذان دیا، نماز پڑھتے تھے، نماز جمعہ سب کچھ ہوتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ جمعہ کا نماز بدھ کو دن پڑھایا، الگ بات ہے کہ پڑھایا ضرور، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، حلال و حرام کی باتیں کرتے تھے. اور امام سے یہ کہا کہ آپ بے شک حلال و حرام کی باتیں کریں، آپ دین کی باتیں کریں، آپ لوگوں کو واضح نصیحت کریں، آپ لوگوں کو حج لے جائیں، آپ نماز پڑھیں، آپ جمعہ قائم کریں، سب کچھ کریں، خدا را آپ یہ سیاست ہمیں دے دیں ختم، اس کو مداخلہ نہ کریں. کہا نا ریحان دن رسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اگر میں تسلیم ہو جاؤں کہ یزید جو شراب پیتا ہے تو اس کو میں حصہ دار ہوں. یزید جب اسلام کے مقدسات کے ساتھ کھیلتا ہے، ساکت طبقہ، ساکت طبقہ آیت اللہ مصباح یزدی کا اصطلاح ہے. آپ نے چکی دیکھا ہے کہ ہاتھوں میں آٹا پیسنے کے لیے جو چکی ہے نا، اس کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک اوپر والا پتھر ہے، نیچے والا جو گھومتا ہے وہ اوپر والا پتھر ہے نا، نیچے والا پتھر نہیں گھومتا ہے نا. لیکن جب گندم کو پسایا جاتا ہے تو دونوں کا رول ہے. معاشرے میں ایک طبقہ جو فساد کا ماحول پیدا کرتا ہے، ایک طبقہ وہ جو متحرک ہے، جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، جو بندوباری پیدا کرتے ہیں، جو لوگوں کو بے دین بناتے ہیں، جو لوگوں کو لاوبال بناتے ہیں، جو لوگوں کو ضد دین بناتے ہیں. ایک وہ معاشرہ ہے کہ وہ بے دین تو نہیں ہے، بت بن کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جو خاموش طبقہ اس نیچے والے پتھر کی طرح ہے جو آٹے کو پسانے میں دونوں شریک ہے. ساکن طبقہ بھی ظالم ہے. کیا خوب کہا کسی نے، یزید خود سے یزید نہیں بنا ہے، انہیں انسانوں نے یزید کو یزید بنایا ہے. فرعون خود سے انہوں نے ادعائے خدائی نہیں کیا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے فرعون کو خدا مانا ہے. اتبکون یا اہل الکوفہ، جناب شہزادی کا خطبہ ہے، اتبکون یا اہل الکوفہ، کوفہ والے روتے ہو، اتبکون یا اہل الشام، اے شام والے تم لوگ روتے ہو کہ تمہارے نفس بے ان یزید کو یہ مقام دیا ہے. تم لوگ روتے ہو جب امام کو نمائندہ آیا تو خوف اور ڈر کی وجہ سے 18,000 کا بیعت کرنا اور سب کا بھی نفس بیعت کر کر اپنے گھروں میں چلا جانا، اور فرزند فاطمہ حسین کا نمائندہ ایک بوڑھی عورت کے گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہوا. یہ امت ایسا کیا لوگ کے ساتھ اتبکون ہم روتے ہیں تم لوگ. خطبہ پڑھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ایک جنگ اسلام پہ سیکولر نظام کے خلاف جنگ ہے. اسلامی فردی مقدسات سے کسی نے گروپ نے نہیں روکا تھا. آج بھی دنیا کے نظام، آپ ہر شیعہ معاشرہ جو ہے وہ نمازی روزہ دار بنے، کسی بھی ظالم نظام کے ساتھ کوئی سلوکار ہو تو آپ کی مخالفت نہیں ہوگی. میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، اسلام کو دفن کرنا ہے تو آپ یہ کہنا، اگر اسلام کو اس معاشرتی قبرستان میں دفن کرنا ہے تو ایسا کرنا پڑے گا کہ آپ یہ نعرہ بلند کریں کہ اسلام کا دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. زیارت جامعہ کبیرہ میں وانکم ساسۃ العباد وارکان البلاد، امام حدیث منقول ہے نا، معتبر ترین زیارت زیارت جامعہ کبیرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموزع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الاخيار وساسة العباد، ائمہ علیہ السلام بندگان خدا میں بہترین سیاست مدار تھے. پیغمبر کو تو کامیابی نہیں ہوتی جب تک پیغمبر حکومت قائم نہیں کیا. میں اس وقت میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ اس کے اندر مثلا کوئی ہمارے اندر وہ طاقت اور قدرت ہو کہ کوئی اسلامی حکومت یہاں پیدا کرے کوئی ولایت کا نظام لائے، اس بات نہیں کر رہا ہوں. اب جو فکر ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ ہمیں کسی حکومتی معاملات میں مداخلہ نہیں کرنا ہے، سیاست اللہ کی حکومت اللہ کی سیاست، فاجروں کے پاس ہو جائے اور علماء کے پاس دینداروں کے پاس یہ نماز روزہ رہے اور اس کے علاوہ کچھ نہ. یہ جو جدائی کا نعرہ بلند کیا ہے اس نے اسلام کو تباہ کیا، اسلام کو برباد، اسلام کو دفن کرنا ہو تو یہ شہادت بلند کرے. سید الشہداء اس نظام کے خلاف قیام کیا، اس فاجر نظام کے خلاف قیام کیا. حتی مولا تقاضا بھی کرتے نا، اب تحلیل کر اس کو پڑھو، یزید سے امام حسین تقاضا بھی کرتے میں تمہاری حکومت سے چھیڑوں گا نہیں، تم شام میں لوگوں کو نماز روزہ حج زکات سکھاؤ، وہ اس پر راضی ہوتے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی روزہ رکھے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، بدھ ہو نہ بدھ ہو سوا اعلان کی صلاح ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. یزید جیسے انسانوں کے لیے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے ایک ہی بات ہے اس کے لیے، جی نماز پڑھے تو بھی اس کو کوئی شاباش نہیں، اس کے لیے نہ پڑھے تو کوئی پریشانی اس بیچارے کے لیے نہیں ہے. یزید جو اس فکر کا مالک ہے، ایسا جو اس سوچ کا مالک ہے، جو اس ماحول کا جو ہے بنیاد گزار ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جی آپ پورا معاشرہ نمازی بنے تو اس بیچارے کے لیے خوشی نہیں ہے، پورا معاشرہ کس کو فضول کے ماحول میں ڈوب جائے تو اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرا نظام بچے. اب امام حسین تقاضا کرتا کہ آپ مانوی ماحول پیدا کرے، شام میں سب نمازی بن جائے، سب روزہ دار بن جائے، میں تمہاری حکومت سے کچھ میرا کوئی تعلق نہیں، تو یزید شاہ کو ماحول بھی پیدا کرے، اس کو کوئی فرق پڑتا اس کے لیے. امام نے کہا نہیں میں اس نظام کو نہیں مانتا ہوں جو نظریہ تم نے پیش کیا ہے، بلکہ امیر شاہ نے وصیت کی تھی کہ آپ حسین کو خوش رکھو، حسین سے ٹکر ملے، حسین کو راضی کرو، حسین کو فضل دے، پیغمبر کے نام سے پکارو. یزید سے باپ نے کہا تھا کہ یزید تو نے حسین سے ٹکر نہیں لینا ہے، حسین کو خوش رکھو، حسین کو آقا کہو، حسین کو پیار کرو حسین، تاکہ تم مخالفت میں نہ اٹھے اور تم آمن کام کرتا چلے جاؤ. اگر یہ فکر ڈیولپ ہو جائے تو میں صراحت سے کہوں گا، مجھے کوئی آر بھی نہیں کہ یزیدی فکر ہے، کہ اگر یہ کہے کہ دین اور سیاست میں جدائی ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے، چنگیزین کیا باقی رہتا ہے. یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل، انبیاء کو بھیجا ہے تو نظام عادلانہ قائم کرنے کے، نظام عادلانہ حکومت کے بغیر ممکن ہے؟ ممکن ہے بتاؤ. آپ بتاؤ اسلام دین اجرائی ہے یا دین چوری ہے؟ اجرائی ہمارا اصطلاح ہے، آپ پریکٹیکل نہیں سوچیں، اسلام دین پریکٹیکل ہے یا دین چوری ہے؟ اگر دین پریکٹیکل ہے تو اسلام کے قوانین کی اجرا کے لیے حکومت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب کیسے آپ حکومت کو دین اجرا کر سکتے ہیں؟ خدا کو روزوں کی کمی ہے، خدا کو نماز گزاروں کی کمی ہے، ایسے فرشتے بھی کہ ستر ہزار سال سے سجدے میں، پچاس ہزار سال سے ہے ایسے فرشتے کہ ابھی تک رکوع سے سر نہیں اٹھایا، خدا کو بندگی کی کمی ہے. اگر وہ یہ زمین پر ایک فرد بھی خدا کی پرستش نہ کرے تو کوئی خدا کی حکومت کے لیے ضرر نہیں. اگر روئے زمین کا ہر فرد خدا کا مطابق بن جائے، بندہ بن جائے، تو خدا کی حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، خدا کی ضرورت نہیں. خدا چاہتے ہیں کہ روئے زمین پر انسان ایک عادلانہ نظام کے تحت زندگی کرے، اسی لیے ہم یہاں کو بھیجا ہے نہ صرف نماز پڑھانے کے لیے، نہ صرف روزہ سکھانے کے لوگوں کے، خدا کو نماز روزوں کی کمی نہیں ہے، روزہ نماز واجب ہے، ادا کرنا چاہتا کرے تو عذاب ضرور ہے. داؤد نے جاننا ہے کہ خلیفۃ فی الارض، انبیاء جب جناب آدم کو روئے زمین پر بھیجا تو کس کو چلے جائے، ان جاننا فی الارض خلیفہ، روئے زمین پر خدا کی مانتا ہے، خدا کی حکومت ہر جگہ پر، خدا کی حکومت ہی نہیں آتا مجھے. آپ بتاؤ حاکمیت حق خدا یا حق بشر ہے؟ اگر آپ یہ کہتے اصل خدا کے حق کی حاکمیت نہیں ہے تو بحث نہیں. اگر حاکمیت اور حکومت کا اصل حاکم خدا ہے تو خدا نے اپنے اس زمین پر اپنا ایک نمائندہ بھیجا، وہ بولا حاکم خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں، زمین پر خدا کی نیابت میں حکومت کرے. عرب سے جناب ابراہیم سے کہا انی جاعل للناس اماما، زمین پر خدا کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، یا داؤد ان جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، آپ کو خدا کا نمائندہ بنائے زمین پر، فاحکم بین الناس بالعدل، لوگوں میں عدالت کے ساتھ حکم کرے، عدالت کے ساتھ حکم کرنا حکومت کے بغیر ممکن ہے؟ پیغمبر نے سب سے پہلے حکومت اسلام قائم کی مدینہ کے اندر، اس کے بغیر ممکن ہے؟ دیکھو اس دونوں باتوں کو جدا کر جانا، میں نظام کی تبدیل کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ شرائط الگ ہے، ٹھیک ہے صاحب؟ آپ اس پاکستانی نظام کو ختم کر نظام اور ترقی لائے نہیں، ایسی بات نہیں ہے کیا نہ ہماری کو مثلا نو شرائط موجود ہیں، ہمیں بعض مواقع پر اپنے حکومت کے اور اپنے دولت کے اور پاکستان کے قوانین اور اصولوں کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو فکر ہمارے ذہنوں میں ایجاد کر رہے ہیں کہ اسلام کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، ہمیں کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، آپ آرام سے خاموش رہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، ختم، فاسد نظام میں، فاسد ماحول میں ہمیں سیاست سے لاتعلق ہونا چاہیے، سیاست اسلام کا حصہ ہے۔ شہید باقر صاحب کہتا ہے کہ ہر چیز کے فلسفے وجودی ہیں، ہر شے کا ایک فلسفہ وجودی ہے، ایک کرسی اگر کسی نے بنایا ہے تو اس کا ایک فلسفہ وجودی ہے، کیا مطلب؟ اگر اس کرسی پر کوئی نہ بیٹھے، اس کو کسی اور کام میں لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس فلسفے کو اس سے ہٹایا ہے، دور دیا ہے۔ ہر شے عالم میں جو بھی ہے اس کے وجود میں آنے کا اور وجود میں لانے کا ایک فلسفہ ہے، کہتے ہیں اسلام کا بھی ایک فلسفہ وجودی ہے، اسلام کو خدا نے روئے زمین پر ایک قانون کے طور پر کیوں پیش کیا؟ تو اسلام کا فلسفہ وجود ہے کہ روئے زمین پر عادلانہ خدا کی حکومت ہو، اگر آپ حکومت کو اسلام سے نہ بھی کریں تو اس کا مطلب ہے اسلام کا کوئی فلسفہ وجودی نہیں، یہ بیداری سے ہوں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اے تقوا ہے، اے بندگی ہے، جس قدر آپ دین سے دور ہو جائیں گے اخلاقیات سے دور ہو جائیں گے، اب دین کو بلا کے طور پر پیش کرنا معاشرے میں کہ دینداروں کے قریب مت جاؤ، بھئی یہ ماحول تو پیدا کرو کہ ہم مل بیٹھ کے بحث تو کریں، سب میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام تہذیبوں کے ٹکراؤ میں، جی سب افکار کے تصادم میں، مختلف کلچرز کے ٹکراؤ میں، یہ عقلانہ کام ہے کہ آپ تبادلہ خیال کریں، بیٹھے باتیں کریں، اشکالات کریں، سنیں اور سنائیں۔ آپ کو پتا ہے کہ تکفیریت، آپ سعودی عرب میں آپ جائیں بالکل کہتے ہیں کہ اصل شیعہ کتابیں پڑھیں نا، میں مدینہ یونیورسٹی میں ایک مناظرہ ہوا، اس میں نے کہا دیکھو یہ تو ایک علمی دہشت گردی ہے، علمی دہشت گردی، ان کے اندر آیت اللہ مراشی نجفی کے کتاب خانے میں 1 ملین سے زیادہ کتاب ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ کتاب ہیں، اس 10 لاکھ میں سے 7.5 لاکھ کتاب آل سنت کی، ان کے تمام کتاب خانوں میں سنی تمام کتابیں موجود ہیں۔ آپ کو تحقیق کا راستہ راہ باز رکھنا چاہیے، یہ علمی دہشت گردی ہے کہ قریب مت آنے دیں، پھر مجھے لیں گے وہاں پہ مدینہ جو لائبریری حرم کے ساتھ، میں 2 گھنٹہ پورے حرم اس کا مطالعہ کیا، میں نے دیکھا کہ ایک کتاب ہی نہیں تھی، ایک کتاب کہتے کہ پڑھے تو شاید ذہن میں تبدیلی آئے، کہتے ہمیں بت بنا کر، دیو بنا کر جو نا رکھا ہے کہ ان کے قریب نہیں جانے، ان کے باتیں نہیں سنیں، ان کی کتابیں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے صاحب، یہ ایک سازش ہے نا۔ اب ہمارے اندر بھی جو غلط تفکرات ہیں نا، آپ قریب تو آ جائیں نا صاحب، آپ آ کے میرے سامنے اشکالات پہ آ سکتے ہیں، آپ مذہب میں اشکالات دیکھتے ہیں، روحانیت میں اشکالات دیکھتے ہیں، دین میں اشکالات دیکھتے ہیں، اس کا حل کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، آپ قریب ہی نہ آئے، آپ دشمنی پیدا کریں کہ دیندار الگ ہو جائیں، جو سیکولر نظام اور نیشنلسٹ لوگ الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے صاحب، اس طرح جو ہے نا جدائی درمیان کا فاصلہ ہے تو مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا، اس سے دشمنیاں بڑھتی ہیں، قریب آئے، دیکھے، سنے، برداشت کرے، تحمل کرے، حلم سے کام لے لے، علم سے کام لے لے، منطق سے کام لے لے، برہان سے کام نہ لے، نحن ابناء الدلیل، چھٹے سرکار تک بولے کہ ہم دلیل کے فرزند ہیں، کہیں باتیں مجھے کو مطالعہ کریں، مجھے اندر اشکالا تو مجھے اس کو ماننا چاہیے، نہیں ہے تو آپ پھر بیداری کے مقام پر آئیں گے، آپ دین کو سمجھیں گے۔ دیکھو تعجب کی بات ہے نا کہ جو بھی ہو ظاہری طور پر ہمارے تعلق مذہب سے تو ہے نا، آپ دنیا جہاں کی باتیں سنتے ہیں، فیس بک پہ جائیں دنیا جہاں کی بے دینی کی باتیں سنتے ہیں، مغربی مفکرین کے مقالات پڑھتے ہیں، مغربی مفکرین کے آلا پڑھتے ہیں، بے دین نظاموں کے جو علمی مواد ہیں ان کو پڑھتے ہیں، بے دین افراد کے افکار پڑھتے ہیں، جہاں وہ پڑھتے ہیں، جب دینداروں کو تھوڑا پڑھے تو کیا قیامت آئے گی تمہارے اوپر، کون سی مصیبت تمہارے اوپر آئے گی، اس کو بھی ذرا پڑھو، چلو تنقید کرنے کے لیے پڑھو دین کو، دین نہیں ہے تو اخلاق نہیں ہے، آواز صاحب دین نہیں تو انسانیت نہیں ہے. میں تعجب کرتا ہوں اس وقت مغرب میں یورپ میں لوگ فقدان معنویت کی وجہ سے واولا کر رہے، خدا کی قسم کہتے ہیں کہ خاندان کا تصور ختم ہو گیا. بولتا رہے ایسے جو ماموں کا چاچا کا اچھا دادا ہم کو کچھ پتہ نہیں. آپ میں آپ کو 10-15 مقالہ دکھا سکتا ہوں کہ مغرب وقت نے لکھا کہ یورپ کے اندر جو سب سے زیادہ مصیبت اس وقت آئی ہو رہی کہ جو خاندان والا کلچر ختم ہو رہا ہے. دیکھو اسلامی تہذیب نہ ہو صاحب کیوں، بیٹا جوان ہوتا ہے نا تو باپ کو وہاں پہ آسائش گاہ میں صاحب سالمندہ کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، آپ کو پسند نہیں ہے نا، سرکاری ایک ادارہ ہوتا ہے کہ بیٹے سے آپ سے پیسہ لیتے ہیں اور ان کے سامنے پرورش جو ہے نا وہاں پہ پرستار موجود ہے ان کی ذمہ داری ہے. اب بیٹا نے اپنے باپ کو سالمندہ میں داخل کر دیا، ارے صرف کھانا پینا صفائی رہن سہن سب گورنمنٹ کی طرف سے آپ پورے پیسہ دیتے ہیں. دیکھو یورپ کے اندر باپ کو ماں کو سالمندہ میں داخل کر دیا، آپ کے ساتھ رشتہ ٹوٹا گیا نا، اب ان کے پوتے ہیں ان کے بیٹے ہیں ان کے نواسے نہیں چاہتے کہ میرا دادا ابو بولے نانی بولے. ٹھیک ہے صاحب، کہتے ہیں کہ جو تارپود خاندان ہیں وہ شکست سے پہنچا ہوا گھر کے اندر، اس سے بہت سارے معاشرتی اشکالات ان کے لیے پیش آ رہے ہیں. فقدان معنویت نے غرب کو وحشت زدہ کیا ہے صاحب، وحشت زدہ وہ پریشان ہے اس وقت. انہوں نے کہا کہ اگر غرب ٹوٹ سکتا ہے، اگر یورپ ختم ہو سکتا ہے تو یہ بحران معنی کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے. خاندانی تصور ختم ہو گیا ان کے اندر، باپ کون ہے، ماں کون ہے، دادا کون ہے، نانی کون ہے، ختم، یہ تصور ختم ہو گیا. جو کلچر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے آزادی کے اوپر، ماں آزاد ہے کہ وہ عورت سے شادی کرے مرد سے شادی کرے، آپ بھی پسند کریے آزادی ہے. ہم نے آزادی کا جو شعار بلند کیا ہے غریبی مفکرین سے متاثر ہو، یہ بھی کرو مرد کو آزاد ہونا چاہیے کہ وہ مرد سے شادی کرے یا عورت سے. انگلینڈ کے پارلیمنٹ میں تو قرارداد منظور کیا نا کہ مرد عورت سے شادی کر سکتا ہے، بہت بڑی آزادی ہے، آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے، آزادی مل گئی. یہ آزادی ہے جس سے نسل منحط ہو جائے، انسانی نسل کا سلسلہ خطرے میں. یورپ نے کہا ہے کہ اس وقت یورپ کے اندر 20% لوگ مردوں سے شادی کر چکے ہیں، اور ان کے مفکر نے لکھا ہے کہ آئندہ 100 سال کے اندر مغرب کے نسل منقطع ہونے کا خطر لائق ہو رہا. اس کو تہذیب سے آپ تہذیب سمجھیں گے، اس کو تمدن سمجھتے ہیں، اس کو آزادی سمجھتے ہیں، اس کو انسانیت سمجھتے ہیں. اور اسلام یہ کہیں کہ مرد سے شادی نہ کرے تو یہ محدودیت ہے، اسلام یہ کہیں کہ نامحرم میں نکاح کی محدودیت ہے، اسلام یہ کہیں کہ عورت حجاب کے اندر ہونا چاہیے تو محدودیت ہے، اسلام یہ کہیں کہ عورتوں کے عزت کو نیلام مت کرو تو یہ محدودیت ہے، اور عورتوں کے عزت تاراج کرے تو اس کو آزادی کے سب متعلق کر دیں. میرے کا مثال دیا نا، ہوٹل کے اندر بھی، ہوٹل کے ریسپشن کے طور پر، ٹی وی انٹرٹینمنٹ کے طور پر، ہر بس کام میں دنیاوی منفعت جمع کرنے کے لیے عورتوں کی عزت نیلام، اور اس کو کہتے ہیں کہ تمدن، اور اس کو آزادی کا نام دیا. فقدان معنویت مغربی دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت. اسلام نے وہ تہذیب دیا ہے، وہ تمدن دیا ہے آپ کو، وہ مہذب معاشرت دیا ہے، وہ دیانت دیا ہے، اور اسلام میں خبر ہے کس قدر مغرب زدہ ہو چکے ہم. وہ پریشان ہیں کہ ہم فقدان معنویت کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں. آپ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس مغربی کلچر کو اپنے معاشرے کے اندر داخل کریں. دل پڑے محمد محمد
بیدار ہو جاؤ، پچھتاؤ گے، خدا کی قسم پچھتاؤ گے، اللہ کی قسم پچھتاؤ گے.
نجف کے علماء نے 40 سال کتابوں سے نہیں اٹھایا، آپ کراتی فرما رہے تھے 40 سال لوگ کا دل ہو رہے ہیں نہیں، ہمیں پڑھنا ہے، ہمارا کام پڑھنا ہے، ہمارا کام سیاست نہیں ہے. شہید باقرستہ جن کے آنکھ میں ڈرل چلا، شہید خامس اسلام مغربی مفقرین، ایک مقالہ ہے کیمبرج یونیورسٹی میں، وہ کہتا ہے شہید باقرستہ نے زندہ ہوتا تو دنیا کے تمام علمی نظاموں کو چیلنج کرنا، اس کے آنکھوں میں ڈرل چلایا. نجم نے کہا، احتجاج علماء نے کہا کہ سیاست ہے، گیا گیا ختم، ہمارا اس سے تعلق نہیں. ہم نے کہا تھا باقرستہ جیسے کیا امام خمینی کے ہم بیانات نہ دے، نظر کے مراجع کیا تھا، کیونکہ شہید باقرستہ نے کہ ایک بیان تھا اس کے بعد کو شہید کیا. وہ بیان کیا ہے، ذوقوا فی الامام الخمینی کما ہوا ذاب فی الاسلام. عراقی سے کہا، عراقی و خمینی میں اس طرح ذوب ہو جاؤ جس طرح خمینی اسلام میں ذوب ہو چکا ہے. یہ شہید شہید صاحب کو جملہ تھا، اس کے بعد کے پیچھے لگے ڈرل چلایا، ڈرل और शहीद कहां दफनाया नहीं पता चला था। अभी सुना है सद्दाम के सुकूत के बाद उसके कब्र का किसी ने इस कद लोगों को खौफ में मुबतला किया था ना, जिस आदमी को जिस पता था कि शहीद सलीम को कहां दफनाया, वो सद्दाम जब तक जिंदा था वो नहीं बता सके कब्र। मराठी से कहा बयान दे दो कहानी, मैंने हमने कहा था कि आप जो है ऐसे बयान न दे, ये जवाब था नजफ के मराठी की तरफ से। 40 साल कहानी हजरत की हुकूमत आए, हमने नहीं सियासत करना है जी। अब्दुल सलाम आए हमने कुछ नहीं करना है, सद्दाम आए हमने कुछ नहीं करना। उनकी खाहर को करब जनाब हुता को शहीद किया, कहा कुछ नहीं करना। आल हकीम के 42 आलिम को शहीद किया आयतुल हकीम के, अब ये जनाब आयतुल्ला सईद मोहम्मद बाबर हकीम 45वीं शहीद का, आल हकीम का नस्ल मुनक़ति किया सद्दाम ने। उलमा ने कहा कि हमने कुछ नहीं करना है, 40 साल के बाद सर उठाया तो नजर का अशरफ बाल मदीनतुल उलूम बाब मदीनतुल उलूम 1000 किबर हौज़े नजफ का, जिसने आलम इस्लाम को इल्म का सरमाया दिया। 40 साल की खामोशी के बाद देखा तो यजीद का माहौल पैदा हुआ नजफ के अंदर, फिर पछता के कुछ हुआ, अब तक मर रहे हैं, फायदा नहीं है पछतावे का, अब कोई फायदा नहीं। अब तक 3,30,00,000 सद्दाम की हुकूमत से अब तक शहीद हो चुके इलाके में, 30 लाख की कुर्बानी दे के भी रंग नहीं रहा, क्यों? 40 साल के सुकूत, लंबा सुकूत देखो काम कर दिया, अब पछताए क्या हो जब चुड़िया चुकी है तबाह हो। अब भुगतान मांगने, अब वो कल्चर, मैं आपको बता दूं उनकी खामोशी ने, उनके अदम मुदाखलत ने वो काम कर दिया कि 40 साल के बाद अभी सद्दाम के सुकूत के बाद उलमा फरमा रहे थे कि नजफ के बहुत सारे खानदानों में तकिए का माहौल चल रहा था, बच्चे नहीं जानते थे कि हमारा मजहब क्या है। 40 साल कोई कम अर्सा नहीं आ सकता, आधी उम्र है बच्चे जवान होकर 40 साल को उम्र तक पहुंचना कोई कम अर्सा नहीं है। उनके सुकूत ने वो माहौल पैदा किया कि 40 साल के बाद जब सर उठाया तो हाथ से जा चुका है, कोई चारा नहीं है, रुके क्या आप पढ़ाए नमाज पढ़े ज्यारत कर रहा है मन, और कोई काम नहीं कर सकता। अब मर रहे हैं कोई उसका सजा भुगत रहे हैं लोग, वाकई सजा भुगत रहे, कोई रास्ता निकाल नहीं रहे, भुगतान मानवीय कर रहा है। सिखों ने वो काम नहीं कर रहे कि दीन भी गए कि इराक के बहुत सारे देहातों में दीन का लोगों को पता नहीं, जब मानवियत से, जब उलमा से, जब इज्तिमाइयात से, जब सियासियात से, जब समाजियात से, जब हुकूमती मसाइल से, जब इज्तिमाही मसाइल से दूर रहा, किताबों तक महदूद रहे, उस महदूदी ने उनको कयामत तक महदूद कर दे। दुश्मन ये चाहता है हम हमारा सरमाया असली दीन है, दीन नहीं तो कुछ भी नहीं, आजा आपको मानना पड़ेगा, कुछ भी नहीं आपको पसंद समझ नहीं, दीन गया खत्म, अखलाकियात गया खत्म। अब पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान को जो निसाब है ना एक्सपोर्ट का, वो निसाब, इस निसाब के अंदर भी जहरीला मैटर्स है, हमने तो बुनियादी कामों पर सोचा ही नहीं ना, हमारा काम तो जंजीर सुलझाना मातम, उसके अलावा बढ़ने की तैयार नहीं। इमाम हुसैन को हमने ज्यादा थोड़ा प्रोटोकॉल दिया दूसरा हिमा के स्मार्ट कार्ड के हफ्ते जानते हैं, इमाम हुसैन के सुलझाना और जंजीर भी मारते हैं तो थोड़ा प्रोटोकॉल दिया है, उससे आगे हम इमाम हुसैन को भी जाने के लिए तैयार नहीं है। एक्सपोर्ट ने जो निजाम है निशा में ताजुब पेश किया है, अभी हर स्कूल हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी चाहता है कि हमारा निशाब एक्सपोर्ट का हो, उसको पढ़ाए आपने उसके अंदर क्या जहर है, उसमें मजहबियात और दीन के अखदार को चैलेंज किया है। मसलन एहतराम वाले भगवान है, मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ा है एक्सपोर्ट का, क्योंकि हमारे हर दीनदार माशरे में चाहते हैं कि एक्सपोर्ट वाला होता है, हमारा बच्चा टैलेंट हो जाए, केडर पैदा हो जाए, यहां से अच्छे सिटू पर जाए, ठीक है साहब। अब देखो मैंने एक्सपोर्ट का वो पढ़ा ना, एक उनके इसमें है किताब में उसमें है आप ठीक है, एहतराम वाले उनवान क्या है, एहतराम वाले अंदर क्या लिखते हैं, ये दूसरी क्लास के बच्चे का कोर्स है। अब देखो क्या कहते हैं, एहतराम वाले जरूरी है, अगर वाले कोई मंतिक और बुरहान के खिलाफ बात करें तो उनकी बातें नहीं मानना चाहिए, वो क्लास का बच्चा मंतिक और बुरहान को क्या जाने, वो कैसे तशखीस है कि वालिदैन की बातें मंतिक के मुताबिक है या नहीं, इससे ये मैसेज देना चाहते हैं कि वालिदैन की हर बात मानना जरूरी नहीं, ये भुगतान है। इस किस्म के हजारों मवाद आपके चैप्टर में शामिल किया ताकि आपका मुआशरा बेदीन की तरफ जाए, आपका मुआशरा बेअखलाक हो जाए, आपका मुआशरा बेदियानत तो बेदीन हो जाए, हमें तो असासी कामों पर सोचा नहीं ना, हम तो ऊपर से चलने वाले हवाई महमूक है, हवाई महमूक हमने बुनियादी कामों पर सोचा नहीं है, अभी निशानों के बारे में कभी सोचा है, ایسا نظام معذب نصاب ہو کہ ہمارے بچے خراب نہ ہو. بڑے خوش ہے کہ میرے بچہ کو دنیا میں کچھ نہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. جب یزید نے کہا میں شکر بجا لاتا ہوں اس خدا کا جس نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا, تو بی بی نے کہا یزید کیا تم ہمیں مجبور سمجھتے ہو؟ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم مغلوب ہیں؟ ہمیں اسیر کر دیا ہے, تم ہمیں شکست خوردہ سمجھتے ہو؟ ہمارے بزرگوں کو کربلا میں شہید کیا ہے تو تم ہمیں مغلوب سمجھتے ہو؟ تم اپنے آپ کو فاتح سمجھتے ہو؟ میں بتا دوں گی اور دنیا اس وقت دنیا کو پتہ چلے گا, ان قریب تمہیں سمجھا دوں گی علی کی بیٹی کی فاتح کون ہے, شکست کی سکھاتا ہے. ہم شکست ہوتا نہیں ہے. سلام اس بیوی کی عظمت پر. ہم تو معمولی مصیبت آنے پر دین اور دین نے ہمیں برباد کیا جی, دین نے ہمیں شکست دیا, دین نے ہمیں مرایا, دین نے ہمیں ذلیل کیا, دین نے ہمارے اقتصاد کو نقصان پہنچایا, دین نے ہماری عزتوں کو لٹایا. دین ہم دوبارہ دین کی طرف نہیں جائیں گے. جن کے آپ جن کے بزرگان کربلا میں کٹ چکے ہیں, سروں کو نیزوں پر بلند کیا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر اسیر کیا ہے اور ظالم حکومت کے دربار میں کھڑے ہیں, وہاں پر بیوی کہتی ہے ماں رہے تو اللہ جمیع, خدا نے کیسا پیارا کام کیا ہمارے ساتھ, ہم نے خدا سے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ منطق کربلا ہر بلا کو ایک خوبصورتی کے آئینے کے اندر دیکھنے کی کوشش کرے خدا کی طرف سے. کیف وجدت صنع اللہ, یزید نے کہا کہ خدا کو کیسے پایا, دیکھا خدا نے کیا کہ تمہارے ساتھ. آج ہمیں تھوڑا سا آپ کو معاف کیجیے, کوئی شب یہ کہ تمہارے اوپر یہ مصیبتیں دین کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ یزید کی منطق ہے. یزید نے کہا دیکھا خدا نے کیا کہ تمہارے ساتھ, واللہ یہ خطبہ میں کیف رأیت صنع اللہ یا بنت علی, یہ علی کی بیٹی خدا کے صنع کو کیسے دیکھا تو نے کیا کیا, خدا کا نام زیادہ لیتے تھے نا, یہ مراد تمہارے ساتھ خدا نے نہیں دیا. تو وہ جواب دیا کہ ابو سفیان کو بھی متنبی کیا کم ہوئی, کہا کہ ما رأیت الا جمیلا, کیا خوب کام کیا خدا نے ہمارے ساتھ. تو کیا وہ خوب کیا کام کیا کہ خدا کے دین کو بچانے کے لیے پروردگار نے آل محمد کے خون کا انتخاب کیا, یہ خدا کا لطف ہے. ہمارا کسی کے خون میں تو وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خدا کے دین کے کام آئے. دین یہ خدا کے خشک شدہ شجرہ ہدایت کو سرسبز کرنے کے لیے کسی اور خون میں صلاحیت نہیں ہے, آل محمد کے خون میں وہ صلاحیت ہے. خدا نے اپنے انتخاب کیا, خدا کا شکر پروردگارہ ہم میں یہ صلاحیت تھی کہ ہم دین کو بچا سکے. مارا ایک اللہ جمیلا, ہم خدا سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ منطق کربلا, اس پر توجہ کیا ہم نے. پھر وہ جملہ کہہ گیا جرات پر سلام جی, کہا یزید تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو, واللہ ما تنحو وحینا ولا تنسو ذکرنا, تمہیں پتہ چلے گا نہ تمہارے اس بدماشی سے وہی رک سکتا ہے نہ ہمارے محبت کو لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتے ہیں. چلے جو پھر وہ جملہ کہہ دیا نا کہ جس نے اس کو اپنے اس کے نسلوں تک یہ بات چلی گئی, کیا کہا یبن الطلقاء الزانیہ, اے ہمارے آبا و اجداد کے غلام آزاد کردہ غلاموں کے لیے, تمہارے نانا کو تو میرے نانا نے فتح مکہ کے دن یہ علامات بنا کے آزاد کر دیا تھا, غلاموں کے بیٹے تو فتح کا جشن منا رہے ہو, تمہیں بولا رہا. پھر وہ جملہ اس کو میں تجمہ نہیں کروں گا, زانیہ بیوی بی نے کہا انی, اب آخری جملہ سنو, تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو یزید, انی لا استصغر, میں کائنات کا ذلیل ترین اور حقیر ترین شیخ سمجھتی ہوں تمہیں. انی لا استصغر یا یزید, جب اس نے یہ جملہ سنا جلاد سے کہا ذرا تازیانہ حال میں لے لیا علی کی بیٹی پر مارا جاتا ہے. سنو یہاں پر آپ کے ذرا دوبارہ کرتے ہیں تو میں دو جملہ ترس کر کے سما تمام کروں, اس سوا میں کیسے زیادہ ہوگی تقریر. جلاد اٹھا ہاتھ میں تازیانہ ہے, جب بڑھنے لگا جناب شہزادی کی طرف تو جناب فرزہ کو اٹھ پڑی. جناب فرزہ نے کہا کہ شہزادی جب تک کلیل زندہ ہے میں دشمن کے ہاتھ پڑنے نہیں دوں گی.
پہلے میں مروں گی.
اس یزید کے دربار سے فضا کا جنازہ اٹھا جائے گا.
علی کی بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھا ہے, کیسے ممکن ہے جب تک فضا زندہ ہو؟ جب فضا نے کہا نہیں, میں کبھی کسی کو اجازت نہیں دوں گی, وہ شہزادی کی طرف قدم بڑھائے, تو یزید نے کہا یہ سیاہفام عورت کون ہے, یہ سیاہفام عورت کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ فضا حبشی ہے کلی سے زیادہ. ما تکلم بعد فاطمہ الا بالقران. روایت کا جملہ ہے نا, جناب زہرا کے شہادت کے بعد جناب فضا نے 30 سال قرآن کے علاوہ کوئی کلام نہیں جانا. ما تکلم بعد وفات فاطمہ الا بالقران, قرآن کے علاوہ کچھ نہیں مانا جناب فضا نے. کہا یہ سیاہفام عورت کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ زہرا کا کنیز ہے جناب فضا. کہا اس کو ہٹاؤ. جب جلاد بڑھنے لگا جناب فضا کی طرح غیرت مند شیعوں سننے کے لیے تیار ہے, جب بڑھنے لگا جناب فضا کی طرح, جناب فضا نے دربار میں نظریں دوڑائے. دوڑانے کے بعد کہا اس دربار میں کوئی باغیرت حبشی جوان ہے جو مجھے بچا سکے؟ میں حبشی قوم کے ایک خاندان ہوں, ایک عورت ہوں, ایک قریض ہوں, میری طرف ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے. اے حبشیوں تم کہاں ہو؟ روایت کا جملہ سنو, قیامت تک سر دیوان سے ٹکرا کر روئے نا تب بھی کم ہے. 200 سپاہیوں نے تلوار نیام سے باہر کیا اور کہا یزید رک جاؤ, جب تک ہم زندہ ہیں نا ہم اپنے ناموں کی طرف ہاتھ بڑھانے نہیں دیں گے. پہلے ہم 200 حبشی جوان مر جائے پھر فضا کی طرف ہاتھ بڑھایا جائے. یزید نے کہا سپاہیوں اس مجلس میں قتل و غارت کا اہتمام ہے, ذرا ہاتھ روکو. جب رک گئے نا علی کی بیٹی نے نجف کی طرف رک کیا, السلام علیکم یا آتا, بابا سلام ہو. اے دنیا کے یتیموں غریبوں مسلموں کے در در اور اس کے دردوں پر مرہم کرنے والا بابا, ذرا کے دردار شام میں جو دیکھے علی کی بیٹی کی وہ مقام بھی دے رہی جو حبشی قریض کا ہے بابا. اترکم اللہ عزیزان محترم, ایک جملہ اور سنو عزیزان محترم. اللہ اکبر, جب علی کے بیٹے کی باتیں سنی نا ہندا کو افلن میں رکھا تھا. دیکھو غافل انسانوں کو غفلت میں رکھا جاتا ہے. ہندا سے نے کہا گیا تھا یہ خارجی اسیر ہے, یہ باہر کے اسرا ہے. جب جناب شہزادی کی آواز آئی نا کہ بابا ذرا زینب کے حال تو دیکھ, ہندا کو پتا چلا یہ تو میری شہزادی ہے, یہ تو علی کی بیٹی ہے. پردہ چاک کر کے دربار میں اتری, اب غیرت کے حوالے کر رہا ہوں. جب ہندا پردہ چاک کر کے دربار میں اتری, یزید منصور اپنے کرسی سے اٹھتا ہے اور ہاتھ میں آواز ایک کر ہندا کے سر پہ رکھتا ہے. جب اس منظر کو امام جلالی نے دیکھا تو یزید سے مخاطب ہو کے کہا ہوا حق یا یزید تقدیر کا وحرا علی کا و امام وزو کا بنا کے رسول اللہ
محمد والے محمد کا ہمیں دین سمجھنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے, اتحاد و وحدت کی نعمت سے ہمیں مالمال فرما. سب کا محمد والے محمد کا ہمیں کربلا والوں کو سمجھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. امت اسلامی کے سب میں ایجاد وحدت ایجاد فرما, پاکستان کو سلامتی عنایت فرما, وطن دشمن قوتوں کو تباہ برباد فرما، شیعہ دشمن قوتیں جو سازش کرے ان کو تباہ برباد فرما، حضرت اسلام کو نصرت عطا فرما، حضرت کفر و ضلالت کو تباہ برباد فرما، تمام علماء کرام مراجع نظام برحمت اعظم شان کو سلامتی عنایت فرما، ہمیں اس ملک میں اس پاکستان میں اسلام اور وطن کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور باہمی یکانگیت اور اتحاد کے ساتھ پروردگار ہمیں دین اور دین کے اصولوں پر چلنے کی توفیق دے، بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ الطاہرین.